الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين
الله تبارك وتعالى نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر قرآن پاک کو نازل فرمایا. قرآن کے نزول دو ہیں, ایک تو لوح محفوظ سے آسمان دنیا کے اوپر, یہ جو اتارا گیا تھا رمضان المبارک کے مہینے میں اور شب قدر میں. قرآن پاک میں باری تعالیٰ کا ارشاد ہے, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان, اور باری تعالیٰ کا ارشاد انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. ان دونوں آیتوں میں, ایک میں قرآن کے رمضان المبارک میں اتارے جانے کا اور دوسری میں لیلۃ القدر میں اتارے جانے کا جو تذکرہ ہے, یہ وہ اتارا جانا ہے جو لوح محفوظ سے آسمان دنیا کے اوپر ہوا. اس کے بعد قرآن کا دوسرا نزول آسمان دنیا سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر. سب سے پہلی وحی اس وقت جب کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غار حرا میں اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں مشغول تھے, یوم دوشنبہ کو حضرت جبریل لے کر کے آئے. تاریخ کون سی تھی اس سلسلے میں, ایک تو قول ایک روایت علامہ ابن عبد البر مالکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ربیع الاول ہی کی مہینے میں نوی تاریخ کو نازل ہوا, لیکن محمد ابن اسحاق کی جو روایت ہے کہ رمضان المبارک کی 17ویں تاریخ کو یہ پہلی وحی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر آئی. چنانچہ بخاری شریف کی شرح کرنے والے محدث حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے محمد ابن اسحاق والی اسی بات کو راجح قرار دیا ہے. گویا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر پہلی وحی رمضان المبارک کی 17ویں تاریخ کو پیر کے دن غار حرا میں نازل ہوئی. حضرت جبریل نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے انہوں نے کہا اقرا پڑھیے, جس کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقارئ, میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. حضرت جبریل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگا کر بھیجا اور پھر چھوڑ کر فرمایا اقرا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جواب میں پھر وہی بات فرمائی کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. دوسری مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے چمٹا کر بھیجا, پھر چھوڑ کر تیسری مرتبہ فرمایا اقرا پڑھیے, جس کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہی بات فرمائی میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. تو پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے تیسری مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے چمٹا کر بھیجا اور پھر چھوڑ کر فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق. بخاری شریف کی روایت میں یہ واقعہ موجود ہے. یہ پہلا موقع تھا کہ حضرت جبریل نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس وحی لے کر کے تشریف لائے. ایک تو اس غار حرا کی تنہائی میں اس طرح کا جو واقعہ پیش آیا, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر ایک گھبراہٹ کی سی کیفیت طاری ہوئی. آپ اسی وقت غار سے نکل کر اپنے گھر تشریف لے گئے. ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا زملونی زملونی, مجھے چادر اڑاؤ مجھے چادر اڑاؤ. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو چادر اڑائی گئی. جب ذرا طبیعت ٹھیک ہوئی, ہوش حواس یعنی آپ کے جو گھبراہٹ تھی دور ہوئی, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پورا واقعہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنایا اور سنا کر کے اپنے اس خدشے اور اندیشے کا اظہار کیا کہ انی اخاف والا نفسی, مجھے اپنے متعلق خطرہ اور اندیشہ ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلے گویا آپ کو اطمینان دلاتے ہوئے یہ فرمایا, عرض کیا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا, ہرگز اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کریں گے, آپ تو جو ہے نیک صلہ رحمی کرتے ہیں, مہمانوں کی میزبانی کرتے ہیں, کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں, مصیبت زدوں کے وہ مصیبت کے وقت تک کام آتے ہیں. آپ کی جو خوبیاں تھیں وہ بیان فرمائیں. اور اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے چچازاد بھائی حضرت ورقہ ابن نوفل کے پاس لے گئی. وہ عرب میں مکہ مکرمہ میں وہ شخص تھے جنہوں نے دین عیسائیت اختیار کیا تھا, باقاعدہ سفر کر کے شام کے علاقے میں گئے تھے اور وہاں عیسائی زاہدوں راہبوں اور علماء سے مل کر کے دین عیسائیت حاصل کیا تھا. انجیل کو عبرانی سے عربی میں وہ نقل کرتے تھے, گویا یہ آسمانی دین سے واقف تھے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری زمانے میں ان کی بینائی بھی رخصت ہو گئی تھی اور اسی وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ان کے پاس گئی تھی. انہوں نے ان سے کہا کہ آپ اپنے بھتیجے کی یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات سنیے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو پیش آیا تھا غار حرا میں وہ سب تفصیل سے بتایا. یہ سن کر حضرت ورقہ ابن نوفل نے فرمایا یہ تو وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس وحی لے کر کے آتا تھا. اور اس کے بعد انہوں نے اپنی اس تمنا کا اظہار کیا کاش میں اس وقت طاقتور ہوتا اور زندہ رہتا جب آپ کی قوم آپ کو وطن سے نکالے گی. یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بڑے تعجب سے پوچھا اوا مخرجیہ ہوں, کیا وہ مجھے نکالیں گے؟ اس لیے کہ جس وقت یہ واقعہ پیش آیا اس وقت تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ اور اخلاق جمیلہ کی وجہ سے مکہ مکرمہ میں آپ سب کی نگاہوں میں بڑے قابل احترام تھے اور صادق الامین کے لقب سے یاد کیے جاتے تھے. ہر چھوٹا بڑا عزت کی نگاہ سے آپ کو دیکھتا تھا. اس لیے ایسے گویا ماحول میں جب آپ سے یوں کہا جائے کہ آپ کی قوم آپ کو نکالے گی یہ بات کیسے ماننے میں آ سکتی ہے؟ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تعجب کے ساتھ ان سے یہ سوال کیا کیا میری قوم مجھے نکالے گی؟ تو اس کے جواب میں حضرت ورقہ نے جو بات کہی کہ جو کوئی بھی اس دعوت کو لے کر کے آیا ہے اس کے ساتھ یہی سلوک کیا جاتا ہے. تو بہرحال گویا یہ کام جو ہے نا وہ بڑی قربانیوں کو چاہتا ہے. میں تو یہ عرض کر رہا تھا یہ پہلی وحی تھی جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. اس کے بعد کچھ مدت کے لیے اس مدت کی تعین میں علماء کے درمیان اختلاف ہے, ڈھائی مہینے, دو یا دو سال, ڈھائی سال, تین سال. بہرحال وحی یعنی قرآن کے نزول کا سلسلہ موقوف رہا اور اس میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی حکمتیں تھیں اور اس کے بعد پھر دوبارہ وحی کا سلسلہ شروع ہوا. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر قرآن پاک کا نزول اس کے بعد برابر یعنی یہ دوسری وحی جو آئی ڈھائی یا تین سال کے بعد یہ سورہ مدثر کی شروع کی آیتیں تھیں. پہلی وحی میں تو سورہ اقرا کی شروع کی آیتیں تھیں, دوسری وحی کے اندر سورہ مدثر کی شروع کی آیتیں تھیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کی تھی یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر. گویا آپ کو اب قوم کو ڈرانے کے لیے کہا جا رہا ہے. اب دعوت کا سلسلہ گویا آپ کے ذریعے سے شروع کرایا جا رہا ہے اور اس کے بعد تو پھر وحی کا سلسلہ لگاتار جاری رہا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات تک. اس طرح قرآن جو ہے 23 سالہ دور نبوت میں تھوڑا تھوڑا کر کے مختلف اوقات میں, مختلف زمانوں میں, مختلف جگہوں میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل ہوتا رہا. بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا کوئی واقعہ پیش آیا, کوئی سوال آپ سے کیا گیا, چاہے سوال کرنے والے مکہ کے مشرک ہوں یا مدینہ کے یہود ہوں یا خود مسلمان, کسی ضرورت اور معلومات حاصل کرنے کے لیے, کوئی مسئلہ معلوم کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کوئی سوال کرتے اور اس کے جواب کے لیے رہنمائی اور ہدایت کے طور پر قرآن پاک کی ایک یا چند آیتیں نازل ہوتی تھیں. چنانچہ بخاری شریف میں ایک واقعہ ہے, حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ منورہ کے ویرانے کے سے تشریف لے جا رہے تھے کہ چند یہودی آپ کے سامنے آئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر واپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے ان سے کچھ سوال کریں. یہودیوں کی عادت تھی اور وہ ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھ کر شرارت کرتے تھے, وہ کوئی نہ کوئی سوال کرتے تھے اور ان کا مقصد سوال کرنے سے یہ ہوتا تھا کہ ہم کو ایسا سوال ان سے کریں کہ جس کا جواب ان سے نہ بن پڑے, اور ہمیں یہ کہنے کا موقع ملے کہ یہ اگر اللہ کے نبی ہوتے تو جو ہے ضرور سوال کا جواب دیتے. ان کا مقصد یہ ہوا کرتا تھا. تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ان کو شرارت سوجی, آپس میں ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں ان سے کچھ پوچھیں. تو دوسرا کہتا ہے تم جانتے تو ہو کہ وہ اللہ کے نبی ہیں, پھر پوچھ کر کائی کو خامخائے کر تو کہ نہیں سوال کر. خیر سوال کیا, انہوں نے پوچھا کہ روح کیا چیز ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدل تشریف لے جا رہے تھے, آپ کے ہاتھ میں کھجور کے درخت کی ایک ٹہنی تھی جس کا سہارا اور ٹیک لگا کر آپ چل رہے تھے. عین اسی حالت میں آپ پر وہی نازل ہوئی. وہی جب نازل ہوتی تھی تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرہ انور سرخ ہو جاتا تھا. آپ کی پیشانی پر سے سخت سردی کے زمانے میں بھی پسینے کے قطرے موتیوں کی طرح لڑکتے تھے, اور خراٹوں کی سی آواز آتی تھی جس کو دیکھ کر حضرات صحابہ سمجھ جاتے تھے کہ وہی نازل ہو رہی ہے. چنانچہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کے سوال پر وہی کیفیت جو وہی نازل ہوتے وقت ہوا کرتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی, اور جب وہ کیفیت ختم ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی آیت وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا, کہ آپ کہہ دیجئے نبی ان سے کہ آپ تم لوگ روح کے متعلق سوال کرتے ہو, یہ روح تو عالم امر کی ایک چیز ہے اور تم کو بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے, یعنی تمہارے پاس علم کی جو مقدار ہے وہ اتنی نہیں ہے جس کی بنیاد پر تم روح کی حقیقت کو پا سکو اور سمجھ سکو. بہرحال میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو گویا حضرات مفسرین جو قرآن پاک کی تفسیر فرماتے ہیں گویا اس واقعے کی بنیاد پر یوں کہتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے یسألونک عن الروح, گویا اس آیت کے نازل ہونے کا سبب, اترنے کا سبب وہ سوال ہوا جو ان لوگوں نے کیا تھا. تو گویا اس کو مفسرین کی خاص زبان میں اور ان کی مخصوص اصطلاح میں شان نزول کہا جاتا ہے. کوئی واقعہ کوئی سوال ہوا اور اس سوال کے جواب میں قرآن کی کوئی آیت نازل ہوئی, کوئی واقعہ پیش آیا اور اس واقعے کے سلسلے میں گویا ضرورت محسوس کی گئی کہ مسلمانوں کی اس میں رہنمائی ہونی چاہیے, اور اس مناسبت سے ایک یا چند آیتیں نازل ہوئی, ان آیتوں کے متعلق گویا وہ واقعہ یوں سمجھا جاتا تھا کہ اس کا شان نزول ہے. یہ میں نے آپ کے سامنے جو آیت تلاوت کی یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین, اے ایمان والو اسلام کے اندر پورے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی مت کرو, وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. اس آیت کے متعلق بھی مفسرین نے ایک شان نزول کی نسبت سے واقعہ لکھا ہے. اصل وہی مجھے بتلانا تھا اسی کی مناسبت سے شان نزول کس کو کہتے ہیں وہ سمجھانے کے لیے میں نے یہ بات آپ کے سامنے پیش کی تھی. جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں لوگوں کو ایمان و اسلام کی دعوت دیتے رہے, لیکن آپ کی دعوت پر بہت گنے چنے لوگ ایمان لائے, اور مکہ کی بڑی آبادی وہ تھی جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعوت کو ٹھکرایا, اور اتنا ہی نہیں بلکہ آپ کی دعوت کی راہ میں رکاوٹیں ڈالی, اور جو لوگ آپ پر ایمان لائے تھے ان کو بھی اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو طرح طرح کی قسم قسم کی تکلیفیں اور ایذائیں پہنچاتے تھے. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طبیعت مبارکہ کے اوپر یہ گویا آپ فکر تھا कि मैं इस दावत को तमाम लोगों तक कैसे पहुंचाऊं। चुनांचे हज के मौके पर जब अरब के कबाइल से मुख्तलिफ लोग हज के इरादे से, चूंकि अरबों में हजरत इब्राहिम अला नबियना अलैहिस्सलाम के ज़माने से हज का सिलसिला जारी था और हज के ज़माने में वो बाकायदा बैतुल्लाह का हज करने के लिए आते थे, तो हज के मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने वाले मुख्तलिफ लोगों और कबाइल की खिदमत में जाकर उनसे उनको एक तो इस्लाम की दावत भी पेश करते थे और साथ ही साथ उनसे ये दरख्वास्त करते थे कि आप लोग मुझे अपने यहाँ ले जाओ ताकि मैं वहाँ अल्लाह के बंदों के सामने ये ईमान और इस्लाम की दावत गोया आज़ादी के साथ पेश कर सकूँ और तुम लोग इस काम में मेरा साथ दो, मुझे सपोर्ट दो। लेकिन ये कुरैश जो मक्का के रहने वाले थे, ये कुरैश कबीले का ऐसा असर और रसूख था और उनका तमाम कबाइल अरब के ऊपर ऐसा रौब और दाब था कि उनके मुकाबले में आने की कोई हिम्मत करता नहीं था। इसलिए वो लोग नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इस पेशकश को और इस दावत इस दरख्वास्त को कबूल करने से और अपने यहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले जाकर इस काम में आपका ताउन करने से डरते थे। लेकिन अल्लाह तबरक ताला को मंजूर था कि ये काम जो है मदीना के लोगों के जरिए से आगे बढ़े। चुनांचे जो है नबुवत के 11वें साल में वहाँ मदीना मुनव्वरा से कबीले खजरज के 6 आदमी हज के इरादे से आए और मीना के दिनों में अय्याम नहर में 11वीं 10वीं 11वीं 12वीं जो ज़ुलहिज्जा की है उन रातों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमरे अकबा जो बड़ा शैतान है वाली जगह जो है वहाँ रात के अंधेरे में उनसे मिले और उनसे उनके सामने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ईमान और इस्लाम की दावत पेश की। अब ये लोग वहाँ मदीना मुनव्वरा के अंदर यहूद के दो कबीले और अरबों के दो कबीले आबाद थे। अरबों के जो दो कबीले थे वो तो बुत परस्ती करते थे और यहूद जो हैं वो अहले किताब समझे जाते थे। तो यहूद के इन कबाइल के दरमियान और अरबों के इन कबाइल के दरमियान हमेशा जंग और लड़ाई चलती रहती थी और उस जंग के अंदर कभी कभार ये यहूदी इन अरबों से ये कहा करते थे कि देखो नबी आखिरुज़्ज़मान आने वाले हैं और वो जब आएंगे तो हम उन पर ईमान लाएंगे और हमारे उन पर ईमान लाने की वजह से अल्लाह तबारक ताला हमारी मदद करेगा और अल्लाह की उस मदद के नतीजे में हम तुम पर गलबा हासिल करेंगे। ऐसी बातें ये यहूदी अपनी आसमानी किताबों और सहीफ़ों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक जो बशारतें और पेशीन गोइयाँ सुनाई गई थी उसकी बुनियाद पर इनसे करते थे। अब ये अरब कबाइल जो थे वो तो बेचारे आसमानी दीन से वाकिफ नहीं थे, उनकी जबान से ऐसी बातें सुनते रहते थे। ये उसी कबीले से ताल्लुक रखने वाले 6 आदमी जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे मिले वहाँ मीना के अंदर और उनके सामने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान और इस्लाम की दावत पेश की और आपने फरमाया मैं अल्लाह का नबी हूँ, अल्लाह की तरफ से मेरे ऊपर वही आती है। तो ये 6 आपस में कहने लगे ये हमारे यहाँ ये यहूदी हमें बार बार ये कहकर डराते रहते थे कि एक नबी आने वाले हैं और हम उन पर ईमान लाएंगे और उन पर ईमान लाने के नतीजे में अल्लाह ताला हमारी मदद करेगा और उसके वजह से हम तुम पर गालिब आएंगे, कहीं ये नबी वही ना हो। अगर ऐसा है तो इन पर ईमान लाने के मामले में हम सबकत करें, यानी हुआ अलाम है उससे पहले हम ईमान क्या। चुनांचे उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया और उन्होंने वादा किया कि आइंदा साल इसी जगह पर हज के मौके पर मजीद कुछ आदमियों के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। चुनांचे नबुवत के 12वें साल में इसी गया हज के मौके पर उस 12 आदमी जिनमें वो अगले साल के 6 में से 5 और दूसरे नए 7, इस तरह 12 आदमी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उनके सामने ईमान और इस्लाम की दावत पेश की, उन्होंने कबूल किया, आपके हाथ पर ईमान ले आए, ईमान और इस्लाम की बैत की और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि आप लोग मुझे अपने यहाँ ले जाओ ताकि मैं ये अल्लाह के पैगाम को उसके बंदों तक पहुँचाऊँ। इन्होंने वादा किया कि हम आइंदा साल मजीद लोगों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अलबत्ता अब इस वक्त आप हम 12 ईमान तो लाए हैं, आप हमारे साथ अपने कुछ साथियों को सहाबा में से कुछ को भेजो ताकि वो हमें कुरान पाक सिखलाएं, इस्लामी अहकाम से वाकिफ करें। चुनांचे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 2 सहाबी हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उम्मे मक्तूम और हजरत मुसाब इब्ने उमैर रजी अल्लाह ताला नुमा को इनके साथ मदीना मुनव्वरा भेजा। हजरत असाद इब्ने जुरारा रजी अल्लाह ताला अन्हु जो कुबा में रहते थे उनके यहाँ ये मेहमान हुए, वहीं ठहरे और इन ईमान लाने वालों को कुरान सिखलाते थे, अहकाम से वाकिफ करते थे और दूसरे लोगों को ईमान की दावत देते थे। ये जो 12 आदमी ईमान लाए और आए तो बाद में तो फिर मदीना पहुंचने के बाद बड़ा चर्चा हुआ, घर घर में ये बात चल रही है कि एक अल्लाह के नबी आए हैं और ये हैं, और उसके नतीजे में ये अरब कबाइल जो थे दोनों औस और खजरज उनके लोग धीरे धीरे ईमान लाने लगे। और फिर ये हुआ कि तीसरे साल यानी नबूवत के 13वें साल में जो है वो 75 आदमी जिनमें 72 मर्द और 3 औरतें थी, वहीं मीना में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हुई, आपके हाथ पर बैत हुए, ईमान लाए और वहाँ फिर उनसे ये गुफ्तगु हुई कि अब उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस पेशकश को कि आप हमारे यहाँ तशरीफ कबूल किया, आप हमारे यहाँ तशरीफ लाइए, हम जिस तरह अपनी जान की और अपने अहलो आयाल की हिफाजत करेंगे करते हैं, आपकी भी इसी तरह हिफाजत करेंगे, आप वहाँ आकर के अल्लाह के इस पैगाम को अल्लाह के दूसरे बंदों तक पहुँचाइए। ये गोया वादा हुआ। ये बातें बड़ी चुपके से हुई, कुरैश को पता चल जाता तो मुश्किल हो जाता, रात की अंधेरियों में ये सब हुआ, यहाँ तक के दूसरे लोग जो मदीना मुनव्वरा से आए थे उनको भी पता नहीं चला था कि ऐसी ऐसा या मुआहदा और बातें हुई हैं। 12 उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हिजरत की इजाज़त हुई और नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से इजाज़त लेकर मक्का मुकर्रमा में जो हजरात ईमान लाए थे वो एक एक करके वहाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाज़त से मक्का छोड़कर मदीना जाने लगे। यहाँ तक कि फिर ये तो किस्सा हज के ज़माने में पेश आया था सन 13 नबूवत के अंदर, उसके बाद फिर 14वां साल जो आया नबूवत का तो रबीउल अव्वल के महीने में खुद नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम भी अल्लाह के हुक्म और इजाज़त से हिजरत फरमा कर मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले गए। अब आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मदीना तशरीफ ले जाने से पहले ही आपके मुतालिक मदीना मुनव्वरा में बड़ा चर्चा था। अब ये यहूद में से तो कोई हज में जाता नहीं था, उनके यहाँ हज का सिलसिला नहीं था, इसलिए उनमें से किसी ने नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को देखा नहीं था। ये जो अरब कबाइल औस और हजरत जो मदीना के अंदर रहते थे, बुतपरस्ती थी और अब ईमान लाए, उनकी ज़बानी वो नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हालात को सुनते थे। चुनांचे उन्हीं यहूदियों में एक बड़े आलिम थे अब्दुल्लाह इब्ने सलाम, वो उन्होंने भी इनकी ज़बानी यानी जो लोग ईमान लाए थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर उनकी ज़बानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात सुने, उनसे पूछे, सुनकर वो चूंकि ये तौरात के और अगली आसमानी किताबों और सहीफ़ों के बड़े आलिम थे اور ان اگلی آسمانی کتابوں اور صحیفوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو بشارتیں اور پیشین گوئیاں دی گئی تھی ان سے بخوبی واقف تھے. اس لیے ان لوگوں کی زبانی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات سنے انہوں نے ان کو یقین ہو گیا سن کر کے کہ یہ وہی نبی ہیں, آخری نبی جن کی پیشین گوئی توریت اور دوسری آسمانی کتابوں میں دی گئی. ان کو گویا ساری علامتوں سے اس کا اندازہ ہو گیا. اب جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے تو عبداللہ ابن سلام پہلے ہی سے اس بات کے منتظر تھے کہ آپ کی ملاقات کریں, آپ کو دیکھیں اور آپ سے کچھ سوالات کریں. وہ عبداللہ ابن سلام کہتے ہیں کہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام پہلا مدینہ میں 14 یا 24 روز وہاں قبا میں رہا, عبداللہ ابن سلام کہتے ہیں کہ میں اپنے باغ میں کھجور کے درخت پر چڑھ کر کھجوریں توڑ رہا اور اسی حالت میں مجھے اطلاع ملی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر تشریف لے آئے ہیں, تو میں وہیں سے درخت پر سے نیچے چھلانگ لگائی سن کر کے. کہا میری پھوپھی بھی باغ میں تھی, وہ یہ منظر دیکھ کر کہنے لگی کہ تم نے تو ان کے آنے کی خبر سن کر ایسا خوشی کا اظہار کیا جیسے حضرت موسیٰ آ گئے, کیونکہ یہود جو ہیں حضرت موسیٰ کو اللہ کا نبی مانتے تھے, انہی پر ایمان رکھتے تھے. اس کے جواب میں عبداللہ ابن سلام کہتے ہیں کہ میں نے اپنی پھوپھی سے کہا کہ پھوپھی یہ بھی اسی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں, اسی گروہ سے یعنی نبیوں کے گروہ سے جن سے حضرت موسیٰ کا تعلق ہے. تو کہا ان کی پھوپھی نے پوچھا یہ سچے نبی ہے؟ کہا سچے نبی. یہ کہہ کر عبداللہ ابن سلام کہتے ہیں کہ میں اپنے باغ میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور ملاقات کے لیے وہاں پہنچا جہاں آپ تشریف لائے. کہا میں جب آیا تو دور سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے انور کے اوپر جب نظر پڑی بس فلما رأيت وجهه عرفت انه ليس بوجه كذاب, کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے انور کو میں نے دیکھا تو میرے دل نے گواہی دی کہ یہ جھوٹے آدمی کا چہرہ نہیں ہو سکتا. دور سے ایک آدمی جب آئے گا نا, جیسے ایک آدمی یہاں آ رہا ہے تو دور سے خالی میرا چہرہ نظر, پھر جب قریب آئے گا اتنا قریب کہ میرے الفاظ اس کے کان میں پڑے وہ بات سنے گا. چنانچہ چہرے انور دیکھ کر تو یہ دل میں یقین ہو گیا. پھر کہا جب میں اتنا قریب ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی اس مجلس میں جو باتیں ارشاد فرما رہے تھے وہ میرے کان میں پڑی, تو سب سے پہلا کلام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے کانوں میں پڑا اور میں نے سنا وہ یہ تھا ایوہ الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس والیام تدخلوا الجنة بسلام. آپ فرما رہے تھے اے لوگو سلام کو پھیلاؤ, سلام کو, ہاں سلام کا گویا سلسلہ عام ہر مسلمان اس کا اہتمام کرے کہ جب کچھ ملے تو دوسرے کو سلام کرنے کا اہتمام ہو. یہ اگر عام ہو جائے گا تو گویا اس ہمارے معاشرے میں اگر سلام عام ہو جائے تو سلام کیا ہے؟ دعا ہے. ایک سلام کرنے والا جب کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, تم پر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمتیں ہوں اور اس کی برکتیں ہوں, گویا یہ سلام کرنے والا سامنے والے کو تین دعائیں دے رہا ہے, سلامتی کی, رحمت کی اور برکت کی. جواب دینے والا بھی یہی کہتا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس طرح ہر شخص سے ملتے وقت جب اس طرح سلام و جواب عام ہوگا ایک ایک دن میں سینکڑوں مرتبہ یہ دعا گویا فضا کے اندر پھیلے گی, تو آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی اللہ کی رحمتیں نازل ہوگی. ضرورت ہے کہ اس کو عام کیا جائے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو عام کرنے کی बड़ी ताकीद फरमाई, जिनको तुम पहचानते हो यानी अपनी जाती पहचान हो या ना हो, ये देखते हो कि बस ये मुसलमान है, उसको सलाम करने का गोया एहतमाम होना चाहिए। दूसरी बात जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई, वातिमु ताम, के खाना खिलाओ। ये खाना खिलाना बड़ी नेकी का काम है, गोया कोई भी हो भूखों को खाना खिलाना, चाहे वो मुसलमान हो या गैर मुस्लिम, यहाँ तक के जानवरों तक को खिलाने की बड़ी फजीलत है। कुरान में बारी तारा फरमाते हैं, वयुतिमून ताम आला हुब्बी मिस्कीनम व यतीमम व असीरा, ये लोग अल्लाह के ये बंदे लोगों की अल्लाह की मोहब्बत में किसको खाना खिलाते हैं, मिस्कीनम व यतीमम व असीरा, मिस्कीनों को और यतीमों को और कैदियों को। इन्नमा नुत्इमुकुम लिवजहिल्लाह ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअ वला शुकूरा, और ये खाना खिलाकर जिनको खिला रहे हैं उनसे कोई शुक्रिया की उम्मीद रखते नहीं कि हाँ आप हमारा शुक्र अदा करें, नहीं, हम तो अल्लाह वास्ते तुमको खिलाते हैं। बल्कि जानवर तक को पानी पिलाने पर, जैसा कि बुखारी शरीफ में है, एक प्यासे कुत्ते को पानी पिलाने पर अल्लाह ताला की तरफ से मगफिरत और जन्नत का फैसला किया जाता है, तो ये भी बहुत अहम चीज़ है। तीसरी बात फरमाई, वसिलुल अरहाम, और रिश्तेदारी के हुकूक को अदा करो आपस में रिश्तेदारों के। आजकल हमारे मुस्लिम माशरे में एक मुसीबत ये भी आ गई कि ये सिला रहमी के बजाय कते रहमी आम होती जा रही है। सिला रहमी का मतलब ये है कि हम रिश्तेदारों के हुकूक को अदा करने का अहतमाम करें, बाप बेटे का, बाप बेटा बाप का, भाई भाई का, बहन भाई और दूर के करीब के तमाम रिश्तेदार, जिसका जैसा हक शरीयत ने हम पर लाजिम किया है उसके मुताबिक, कम से कम दर्जा यह है कि उसकी मुलाकात पर सलाम किया जाए, उसकी खैर खैरियत मालूम की जाए, वो बीमार हो तो उसकी इयादत की जाए, खबर ली जाए, ये सब इसका अहतमाम होना चाहिए। इससे बड़ी रहमतें नाजिल होती है। और जहाँ यह आपस के अंदर दुश्मनावटें, खते ताल्लुक, आजकल क्या हो गया, मामूली मामूली बातों पर भाई और भाई में लड़ाई है, नतीजा यह है कि अल्लाह की रहमतों से महरूम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, ला तंजिलु रहमत वला कौमी फीहिम काते और रहमी, जिस कौम में एक आदमी ऐसा हो जो रिश्तेदारी के हुकूक को ज़ाया और बर्बाद करने वाला है, ऐसी पूरी कौम पर अल्लाह की रहमत नाजिल नहीं होती। आज तो हाल ये हो गया, पूरी कौम क्या घर घर में काते रहम हो गया, इसलिए ये भी बहुत अहम चीज़ है, इसका अहतमाम। और चौथी बात फरमाई, वसल्लु बिल्लैल वन्ना सुनियाम, रातों को लोग जब सोए हुए हों तो नमाज पढ़ो, अल्लाह की इबादत करो। तहज्जुद की बड़ी ताकीद फरमाई, तदखुलुल जन्नत बि सलाम, अगर ये चार काम करोगे तो सलामती से जन्नत में दाखिल हो जाओगे। तो हजरत अब्दुल्लाह इब्न सलाम रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि सबसे पहला कलाम और सबसे पहली गुफ्तगू जो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से मैंने सुनी वो यही थी, अब वो आकर बैठे और उसके बाद उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त चाही कि अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपसे कुछ सवालात करना चाहता हूँ, मैं आपसे वो सवाल करूँगा जिसका जवाब नबी के अलावा कोई दे सकता नहीं है। चुनांचे बुखारी शरीफ में ये रिवायत मौजूद है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ठीक है सवाल करो। उन्होंने तीन सवाल किए, एक सवाल तो ये किया कि क़यामत की जो करीब होने की बड़ी बड़ी निशानियां हैं उनमें सबसे पहली निशानी कौन सी, दूसरा सवाल ये किया कि जन्नती जब जन्नत में पहुँच जाएंगे तो खाने के लिए सबसे पहले उनको क्या चीज़ दी जाएगी, और तीसरा सवाल ये किया कि बच्चा जब पैदा होता है तो उसकी शक्ल व सूरत कभी बाप जैसी होती है कभी माँ जैसी होती है, तो वो कौन सी चीज़ है जो कभी बच्चे को बाप के मुशाबे बनाती है और कभी माँ के मुशाबे बनाती है। जब उन्होंने ये तीन सवालात कर लिए तो नबी करीम साथ में फरमाया अभी हजरत जिब्रील ने आकर के मुझे इन सवालात के जवाबात बतलाए। वो क्या थे पहले सवाल का जवाब, کہ قیامت کے قریب ہونے کی جو بڑی بڑی نشانیاں ہیں ان میں پہلی نشانی ایک آگ ہے جو جانب مشرق میں نمودار ہوگی اور وہ پھیلتی ہوئی لوگوں کو دھکیلتی ہوئی مغرب کی جانب لے جائے گی. اور دوسرا جنتیوں کو جنت کے اندر سب سے پہلے جو ہے وہ مچھلی کا جگر گوشہ یا جانور جو کاٹا جاتا ہے اس کے اندر سے کلیجہ نکلتا ہے جگر, اس کلیجے کے ساتھ ایک چھوٹا سا چھوٹا کلیجہ ہوتا ہے اس کو جو ہے زیادت القبیط اردو میں اس کو جگر گوشہ کہتے ہیں, بڑا لذیذ ہوتا ہے وہ. گویا تمام جنتیوں کو سب سے پہلے یہ آئٹم دی جائے گی کھانے کے لیے. اور تیسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ شوہر جب اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کرتا ہے تو چونکہ میاں اور بیوی دونوں کے نطفے سے بچہ بنتا ہے اور یہ نطفہ بیوی کے بچہ دانی میں پہنچتا ہے اس کے بعد وہاں حمل ٹھہرتا ہے, تو اگر مرد کا نطفہ پہلے پہنچ جاوے تو بچہ باپ کے مشابہ ہوتا ہے اور عورت کا نطفہ پہلے پہنچ جاوے تو بچہ ماں کے مشابہ. چنانچہ یہ سن کر حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ, ایمان قبول کر لیا. کیونکہ بہت بڑے عالم تھے, اپنی قوم میں ان کی بڑی عزت تھی, لوگ ان کو مانتے جانتے تھے, اس لیے ان کے ایمان لانے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ امید ہو گئی کہ یہ ایمان لائے تو ان کے قبیلے کے لوگ بھی ایمان لائیں گے. اتنا بڑا آدمی بڑا عالم ایمان لایا تو حضرت عبداللہ بن سلام نے کہا دیکھو میں ایمان لایا ہوں تب میری قوم جو ہے میرے متعلق جو اچھا گمان رکھتی ہے وہ اس کا اظہار نہیں کرے گی, الٹی تہمتیں لگائے گی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے عرض کیا کہ پہلے آپ ان سے معلوم کر لیں کہ میرے متعلق ان کا کیا خیال ہے, اس کے بعد پھر میں اپنے ایمان کا اظہار کروں گا. چنانچہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تشریف فرما تھے حضرت عبداللہ علیہ السلام کو قریب میں ایک کمرے میں جانے کے لیے کہہ دیا, اس کے بعد آپ کی قوم کے لوگ آئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا یہ عبداللہ ابن سلام کیسے آدمی ہیں, تو کہا بڑے اچھے آدمی ہیں, واہ کیا ہے بہت اچھا جملہ کہا, ہاں وہ جملہ ان کا بخاری کا یاد ہوتا. بہرحال انہوں نے کہا وہ بھی اچھے ان کے باپ بھی اچھے, وہ بھی سردار وہ باپ کے ان کے باپ بھی سردار, یہ کہہ کر ان کی بڑی تعریفیں کی. حضور نے فرمایا اگر وہ ایمان لے آئے ہیں تو وہ ایمان نہیں لا سکتے, کہ لے آئے تو آپ چاہتے تھے کہ یہ باتوں میں آ جائے تو اس بہانے سے ان کو ایمان کے لیے آمادہ کیا جائے, کہ وہ ایمان لائے نہیں سکتے. حضرت عبداللہ بن سلام جانتے تھے کہ وہ کبھی ایسی بات اقرار کریں گے نہیں. باہر آ کر انہوں نے کلمہ پڑھا تو اب کہنے لگے او یہ تو بڑے برے آدمی ہیں, گویا یہ بھی برے آدمی ان کے باپ بھی برے آدمی, جو ان کو اندیشہ تھا خطرہ تھا وہی ظاہر ہوا. یہ عبداللہ بن سلام جو ہیں بہت بڑے عالم تھے توریت کے, اور ان کے ایمان لانے کی وجہ سے گویا بڑی تقویت ہوئی اسلام کو. بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو یہ ہے ایک مرتبہ جو قرآن میں آیا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم, کہ یہ اہل کتاب یہود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا پہچانتے ہیں جیسا کہ اپنے بیٹوں کو, ایک باپ اپنے بیٹے کے متعلق یقین کے ساتھ جانتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے, ایسے ان یہود کو سب کو یقین تھا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں. اس کے بعد وجود ایمان نہیں لاتے تھے, قرآن نے اس بات کا اظہار کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ پوچھا حضرت عبداللہ بن سلام سے اس آیت کے متعلق, اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ بلکہ اس سے بھی زیادہ قوت کے ساتھ. کہا اس سے بھی زیادہ, یعنی کہ بھائی ایک باپ اپنے بیٹوں کو بیٹا اس لیے جانتا ہے کہ اس کی بیوی کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے, لیکن وہاں ایک گویا ایک اندیشہ ہے, ہو سکتا ہے کہ بیوی نے خیانت کی ہو اور کسی دوسرے سے صحبت کرائی ہو اور اس سے پیدا ہوا ہو. جب گویا وہاں باپ اپنے بیٹے کے متعلق اپنا بیٹا ہونا جانتا ہے اس میں اندرونی طور پر یہ خدشہ ہے, جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کا نبی اور پیغمبر ہونے میں کوئی اندیشہ نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ آپ کی آنکھیں ٹھنڈی کرے. تو بارہ یہ عبداللہ ابن سلام یہ بہت بڑے عالم تھے, کیونکہ ان کی زندگی کا بڑا حصہ دین یہودیت میں گزرا تھا, اس لیے گویا انہوں نے وہ بڑی پابندی کے ساتھ یہود کے یہاں جو عام دینی احکام ہیں ان میں سے ایک حکم یہ بھی ہے کہ وہ سنیچر کو کے دن کوئی کاروبار نہیں کیا جا سکتا, بلکہ سنیچر کے دن کو خاص کر دیا گیا ہے کائی کے لیے, عبادت کے لیے. وہ لوگ جو کام دھندا کرتے تھے سنیچر کے دن بند رہنا چاہیے تو اللہ کی عبادت میں اس کو استعمال کیا جائے. ان کی پوری زندگی اسی طرح گزری تھی کہ سنیچر کے دن وہ اللہ کی عبادت کو میں اس دن کو گزارتے تھے. ایمان لانے کے بعد انہوں نے سوچا کہ اگر میں حسب سابق پہلے کی طرح سنیچر کے دن اللہ کی عبادت کرتا رہوں, یہ تو دین یہود کا حکم ہے, اسلام نے اس کا حکم دیا نہیں, لیکن اللہ کی عبادت اگر کروں تو اسلام نے منع بھی تو نہیں کیا ہے, تو گویا اس کا ایسا کرنے سے اسلام کے کسی حکم کے خلاف نہیں ہوگا اور دین یہودیت کے ایک حکم پر عمل بھی ہو جائے گا, گویا دونوں باتیں حاصل ہو جائیں. اور دوسرا یہ ہے کہ دین یہود کے اندر اونٹ کا گوشت منع ہے, نہیں کھا سکتے, جبکہ اسلام میں اونٹ کے گوشت کو حلال قرار دیا گیا ہے. انہوں نے یوں سوچا کہ اگر میں اونٹ کا گوشت نہ کھاؤں تو ایک حلال چیز گویا نہیں استعمال کروں گا تو میں اس کو حرام نہیں سمجھتا, لیکن استعمال نہ کروں تو گویا دین یہود کے ایک حکم پر عمل ہوگا اور اسلام نے کوئی کھانا واجب تو قرار نہیں دیا جائز کا. اب میں آپ کے اس مجمع میں کتنے ہیں جنہوں نے اونٹ کا گوشت کھایا ہو, پھر بھی کوئی ایمان پر زد پڑتی نہیں ہے, کوئی واجب اور فرض تو ہے نہیں, تو کہا اگر یہ نہیں کھاؤں گا تو دین یہود کے حکم پر عمل ہو جائے گا اور اسلام کے کسی حکم کے خلاف بھی نہیں ہوگا. یہ دونوں باتیں سوچ کر انہوں نے اس پر عمل کا فیصلہ کر لیا. اس پر قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی, یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ. دیکھو گویا ان کو تنبیہ کی گئی, ایمان لانے کے بعد اسلام قبول کرنے کے بعد اب تمہارا یہ سوچنا کہ میں فلانا کام کروں تو دین یہود پر بھی کیا ہو جائے عمل ہو جائے, یہ نہیں. اب تو آپ اپنے آپ کو پورے پورا حوالے کر دو, کس کو, کس کے, دین اسلام, اس کے حکام پر عمل کرو. اور دین اسلام نے زندگی کے تمام شعبوں سے متعلق جو ہدایتیں دی ہیں ان تمام ہدایتوں کو عملی جامہ پہنانے کا اہتمام کرو. عقائد بھی اسی طرح کے ہونے چاہیے, عبادات کا طریقہ بھی وہی ہونا چاہیے اور اخلاق بھی اسی کے مطابق ہونے چاہیے, معاملات بھی اسی کے مطابق ہونے چاہیے اور معاشرت, ہم جو زندگی گزارتے ہیں اور تعلقات, وہ بھی اسلام کے بتائے ہوئے, گویا انسانی زندگی کے تمام شعبے گویا اسلامی احکام کے مطابق ہونے چاہیے. آج کیا ہو گیا, آج یہ ہو گیا کہ ہم مسجد میں آتے ہیں تب تو مسلمان ہیں, یعنی نماز ہم پڑھتے ہیں اسلامی طریقے کے مطابق, اس میں بھی کتنی کمزوریاں ہیں, اور جو ہے روزہ رکھتے ہیں اس کے مطابق, لیکن دکان پر جب بیٹھتے ہیں تو کاروبار کرتے ہیں تو وہاں یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارا کاروبار گویا شریعت کے مطابق اور اسلام کے حکم کے مطابق ہے یا نہیں. گھر جب جاتے ہیں تو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ, اپنے ماں باپ کے ساتھ, اپنے پڑوسیوں کے ساتھ جو سلوک کرنا چاہیے وہ اسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہے یا نہیں, یہ نہیں دیکھتے. گویا ہماری زندگی کے یہ شعبے کون سے, معاملات ہیں, معاشرت ہیں, اخلاق ہیں, ان میں ہم اسلامی احکام کو اپنے اندر لانے کا اہتمام, ہماری زندگی کا بس تھوڑا سا حصہ وہ ہے جو اسلام کے مطابق ہے. قرآن کی آیت کہتی ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ. گویا ہماری پوری زندگی, ہماری عبادات, ہمارے اخلاق, ہمارے معاملات, ہماری معاشرت, یہ سب جو ہے وہ شریعت مطہرہ کے مطابق ہونی چاہیے، تب گویا ایمان کا جو تقاضا ہے وہ پورا ہوگا، اور اسی کے لیے یہ محنت کروائی جاتی ہے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دعوت و تبلیغ کا کی یہ محنت جو شروع کرائی، مقصد کیا تھا کہ لوگوں کو دعوت تو نماز کی دی جاتی، لیکن یہ نماز کی دعوت جو ہے بقول حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، یہ گویا الف با ہے۔ جیسے ایک بچے کو آپ مدرسے میں داخل کریں گے تو وہ شروعات کیسے ہوتی ہے؟ الف با سے، پھر آگے بڑھتا ہے، یا اے بی سی ڈی سے شروع ہوتا ہے، شروعات ہوتی ہے۔ گویا یہ نماز کی جو دعوت دی جاتی ہے وہ ابتدا ہے، نماز پڑھنے کے بعد پھر دین کے دوسرے شعبوں کی طرف اس کو توجہ کیا جائے گا۔ ضرورت اس کی ہے کہ ہم اس مبارک سلسلے میں لگ کر کے اپنی زندگی کے تمام شعبوں کا جائزہ لیں۔ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہماری نماز، ہمارے روزے، ہماری زکوٰۃ، ہمارا حج، گویا ہماری عبادتیں جس طرح شریعت کے مطابق ہیں، اس طرح ہمارے معاملات، ہماری تجارت، ہماری کھیتی باڑی، ہمارے اور جو لین دین کے شکلیں ہیں وہ تمام کیسے ہونا چاہیے؟ شریعت کے حکم کے مطابق۔ ہماری معاشرت، ہمارا نکاح، ہماری شادی بیاہ، ہمارے جیسے آپس کے تعلقات، وہ شریعت کے حکم کے مطابق ہونے چاہیے۔ ہر چیز میں گویا ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانا ہے۔ یہ اگر ہوگا تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ ہم گویا اسلام میں پورے پورے داخل ہیں، ورنہ خالی کسی ایک شعبے کو شریعت کے مطابق ڈالنے سے ایمان کا تقاضا پورا ہوتا نہیں ہے۔ ہمارے تمام احباب جو اس محنت سے جڑے ہوئے ہیں، ہر ایک کی گویا ذمہ داری ہے، ہر ایک کا فریضہ ہے، ہر ایک کو چاہیے کہ ہم میں سے ہر ایک اپنی زندگیوں کا جو ہے یہ کریں، جائزہ لیں، دیکھیں کہ ہماری زندگی کے تمام شعبے شریعت کے مطابق ہیں یا نہیں۔ ہم دکان کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، تو ہماری یہ تجارت شریعت کے مطابق ہے یا نہیں؟ ہم بیوی بچوں کے حقوق کو شریعت کے مطابق ادا کرتے ہیں یا نہیں؟ ہم ماں باپ کے حقوق کو شریعت کے مطابق ادا کرتے ہیں یا نہیں؟ ہم پڑوسیوں کے ساتھ شریعت کے مطابق پیش آتے ہیں یا نہیں؟ ہماری شادی بیاہ شریعت کے مطابق ہے یا نہیں؟ ہمارے یہاں موت میت جب ہوتی ہے تو شریعت کے احکام کے مطابق اس کو انجام دیا جاتا ہے یا نہیں؟ ہر چیز کو دیکھ کر گویا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، اور جہاں کمی محسوس ہو اس کو شریعت کے مطابق درست کر کے اپنی زندگیوں کو گویا استوار کیا جانا چاہیے۔ یہ اگر ہے تب یوں کہا جا سکتا ہے کہ ہم اسلام کے اندر پورے پورے داخل ہوں گے، ورنہ گویا وہی بات ہو جائے گی کہ ہم نے تھوڑا سا حصہ لے کر اپنے متعلق سمجھ لیا کہ ہم مومن ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔